إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام دختران ملت, ہم نے گزشتہ چند خطبوں میں خرید و فروخت کے مسائل کا ذکر کیا تھا اور خرید و فروخت کے مسائل میں بعض وہ مسائل جن کا عام طور پر ذکر نہیں ہوتا ہے, خاص طور پر ایسے مسائل کا ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. اور کچھ مسائل ہیں جن کے بارے میں آپ کے سامنے علماء اکرام کے فتووں کی روشنی میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے. خرید و فروخت کے مسائل ہر دن نئی نئی شکل میں آتے ہیں. جو لوگ بزنس کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے روزانہ خرید و فروخت کے میدان میں ایک نیا موضوع نکل آتا ہے. جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صرف حلال طریقے سے کمانا چاہتے ہیں, ان کو یہ بڑی فکر ہوتی ہے, تحقیق کرتے ہیں, علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے, حلال ہے کیا حرام ہے. لیکن جن لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی, پیسے جو آ رہا ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے, وہ لوگ اس کی فکر نہیں کرتے کہ یہ مسائل کیسے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دین جو ہے مسجد تک ہے, مسجد کے باہر جب جائیں گے تو دین کا کوئی تعلق نہیں. سارے معاملات نعوذ باللہ اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور دین کو صرف نماز اور عبادت, روزہ اور حج اور زکات تک, وہیں تک محدود کر کے رکھتے ہیں. جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور شریعت کے تعلق سے بڑی بدگمانی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ امانت دار جو تاجر ہے, جو اللہ تعالی کے حقوق ادا کرتا ہے اور امانت کے ساتھ جی بزنس کرتا ہے, تجارت کرتا ہے, وہ قیامت کے دن اس کا بہت بڑا مقام ہوگا, بڑے اعلی مقام میں ہوگا. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بزنس اور تجارت کے موضوع میں امانت, سچائی دھوکے سے بالکل پاک صاف اور بالکل کلیئر جی لین دین ان کے معاملات میں ان کے مسائل میں ہوتا ہے، یہ ایسے بہت کم ہوتے ہیں. آج کل ایک طریقہ خرید و فروخت کا، ٹرانزیکشن کا ایک چل پڑا ہے کہ ایک آدمی کسی آدمی سے کوئی مال خریدتا ہے اور خریدنے کے موقع پر یہ کہتا ہے کہ اس کا پیسہ دو مہینے کے بعد میں دوں گا، اور اس کے بدلے میں گارنٹی کے طور پر ایک پیپر دیتا ہے اپنے کمپنی کے نام سے کہ میں فلاں شخص کو اتنا پیسہ فلاں چیز کے بدلے میں دو مہینے میں ادا کروں گا. اب یہ جو پیپر ہوتا ہے اس کی کمپنی کے نام سے گارنٹی پیپر، اس گارنٹی پیپر کو لے کر جو آدمی کسی چیز کو بیچتا ہے بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو ایک گارنٹی پیپر دیتا ہے. بینک والا فوراً اس گارنٹی پیپر کے بدلے میں کیش دے دیتا ہے. جس نے بیچا اس کو اس گارنٹی پیپر کے بدلے میں گارنٹی پیپر کو اپنے پاس رکھ کر کیش فوراً دے دیتا ہے اور اس میں تھوڑا کم کر دیتا ہے سود لینے کے لیے، یا جو بیچتا ہے یا جو خریدتا ہے جس کے پیسے بینک جس کے پاس سے پیسے بینک لے گا وصول کرے گا اس سے کچھ پیسے زیادہ لے لیتا ہے. تو یہاں پر کیا یہ طریقہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بیچنے والے نے کسی کو بیچا، مال اس کا خریدنے والے کے پاس آ گیا، لیکن خریدنے والے کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کیش کے بدلے میں وہ ایک گارنٹی کا پیپر دیتا ہے اپنے کمپنی کے لیٹر پیڈ پر، اور اس پیپر کے بدلے میں بینک والا بیچ میں داخل ہو کر پیسہ نیٹ کیش فوراً دے دیتا ہے، بیچ میں کچھ سود کا جس پرسنٹیج رکھ کر، اور اس کے خریدنے والے سے ماہانہ دو مہینے میں اس مدت کے مطابق جو ہے پیسے اسے وصول کر لیتا ہے. یہ صورت، یہ شکل جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بینک والا جو بیچ میں آ رہا ہے یہ سود کے بل بوتے پر سود لے کر جی بیچنے والے کو فوراً کیش دے دیتا ہے، سود کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو لہذا سودی معاملہ جہاں بھی ہوگا وہ حرام ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا کسی بھی طریقے سے. جس بھی ڈیلنگ میں، جس بھی بزنس میں سود کا معاملہ آئے گا تو نعوذ باللہ وہ خراب ہو جائے گا، یہ حرام ہوگا. آج کل شیئر مارکیٹنگ کا بہت رواج ہے. آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں شیئر مارکیٹوں میں قیمتیں بڑھتی ہیں اور گھٹتی ہیں، کم ہوتی ہیں اور زیادہ ہوتی ہیں، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شیئر مارکیٹنگ میں اگر ریٹ کسی کمپنی کے شیئرز کا اگر کم ہوا تو فوراً اس کو لے لیتے ہیں، اور اگر زیادہ ہوا تو فوراً اس کو بیچتے ہیں. تو شیئر مارکیٹنگ کرنا، شیئرز مارکیٹ میں بزنس کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کمپنیوں کی بہت سارے ہوتے ہیں اور شیئرز کی قیمتیں ہوتی ہیں. تو علماء کرام نے کہا کہ جس کمپنی کا خریدنا اور بیچنا حرام چیزوں پر مشتمل ہے، ایسے کمپنیوں کے شیئرز خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے. مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو شراب بنا کر بیچتی ہے، جس کا کام ہی شراب مارکیٹنگ ہے، تو ایسی کمپنی کے شیئرز کو خریدنا بالکل حرام ہے، کیونکہ گویا آپ شراب کی بزنس میں خود بخود داخل ہو گئے۔ اسی طریقے سے فلم انڈسٹری، جس میں ناچ گانے اور نعوذ باللہ عریانیت اور حرام چیزوں کے ذریعے لوگوں کے پیسے جمع کیا جاتا ہے، اور فلم انڈسٹری پوری کی پوری حرام ہے، تو فلم انڈسٹری کے شیئرز لینا اور بیچنا بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ناچ گانوں کی محفلوں کو منعقد کرنے والے، فلاں کا ہے، فلاں کا پروگرام ہے، آج کل ایڈ نکلا ہوا ہے، اوپرا کا ہے، پتہ نہیں کوبرا کا ہے، کیا ہے، ناچ اور گانے کی جو ہے محفلیں، اور اس کی ٹکٹیں لوگ بیچتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ان کی ٹکٹوں کو خریدنا اور بیچنا حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے قوالیوں کی محفلوں کو جی عام کرنے کے لیے یا رچانے کے لیے ان کی ٹکٹوں کو بیچنا، جیسا کہ چند سال پہلے یہاں ہمارے قریب ہمارے پڑوس میں میوزک اکیڈمی میں ہوا تھا قوالی، اور دور دور سے لوگوں کو قوالی گانے والے چھوٹوں اور بڑوں کو لایا گیا تھا، اور یہ قوالی گانے والے نعوذ باللہ شراب خور، چرس پینے والے، شراب پینے والے، اور نعوذ باللہ بے نمازی اور شرک پڑھنے والے، شرک کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی باتوں میں نعوذ باللہ سوائے حرام چیز کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کی پروگراموں کو منعقد کرنے کے لیے جو ٹکٹ بیچتے ہیں، وہ ٹکٹ بھی خریدنا حرام ہے، بیچنا حرام ہے۔ گانے بجانے کی چیزیں ہوتی ہیں، عورتیں سب کے سامنے آ کر نعوذ باللہ اپنی سریلی آواز میں گاتی ہیں، عورتوں کا غیر مردوں کے سامنے نرم انداز میں اپنی آواز کو تھوڑا سا پھسلا کر جی جذباتی انداز میں بات کرنا حرام ہے۔ تو بالغ عورتیں، بڑی عورتیں غیر محرم لوگوں کے سامنے کیسے گا سکتی ہیں؟ بعض لوگ مشاعرہ رکھتے ہیں اردو کی زبان کی ترقی کے نام سے، اور اس اردو زبان کی ترقی کے نام سے جو مشاعرہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ رات میں، یہ باتیں عام طور پر راتوں میں ہوتی ہیں، تین بجے تک، چار بجے تک، اور اس وقت جو ہے ختم کر کے فجر نماز پڑھے بغیر جا کے سوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کیسا مشاعرہ ہے؟ شعر و شاعری جائز ہے، اسلام میں حرام نہیں ہے، لیکن اس کے لمٹس ہیں، اس کے حدود ہیں۔ شاعری کرنے والا حرام اور شرکیہ باتیں نہیں کرنا چاہیے، بے حیائی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، عورتوں کی نازک چیزوں کی طرف اس میں اشارہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل مشاعرہ اس وقت تک مشاعرہ نہیں ہوتا جب تک کہ نعوذ باللہ اس میں ان صنف نازک کا اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا ذکر نہ آ جائے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد میں کہتے تھے کہ روح القدس جبریل امین تمہاری مدد کرے، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دفاع کرو، شعر و شاعری پڑھو۔ کب؟ جب وہ ایمان کے حدود میں ہو، اسلام کی مدد کے لیے ہو۔ لیکن شعر و شاعری جب نعوذ باللہ بے حیائی کے اوپر اور نعوذ باللہ اسلام پر رقیق حملے کرنے پر اتر آئے، علماء پر شریعت کا مذاق اگر ہو جائے، تو نعوذ باللہ یہ تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے انسان۔ تو شعر و شاعری اور مشاعرے کی محفلوں کی ٹکٹوں کو بیچنا، جب دیکھتے ہیں کہ یہ مشاعرے نعوذ باللہ حرام چیزوں پر مشتمل ہے، جائز نہیں ہے۔ تو شیئر مارکیٹنگ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جن کمپنیوں میں خالص حرام چیزوں کا جی بیچنا اور خریدنا ہوتا ہے اور ان کے شیئرز ہوتے ہیں، تو ان کمپنیوں کے شیئرز کو ایک مسلمان خرید نہیں سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا ہے۔ لیکن ایسی کمپنیاں ہیں جن کے شیئرز یا جن کا خریدنا اور بیچنا جو ہے حلال چیزوں میں ہوتا ہے، حرام چیزوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیل کی کمپنیاں ہیں، فلاں کی کمپنیاں ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں، ایسی کمپنیوں کے شیئرز کو ہم بالکل خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے فائنانس کی وہ کمپنیاں جو پیسہ لینے اور دینے میں ڈیلنگ کرتے ہیں اور سودی معاملہ ہوتا ہے، ان کے شیئرز کو بھی لینا اور بیچنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ پورا سود پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کمپنیاں شیئر مارکیٹنگ میں یا جن کے شیئرز حلال چیزوں میں ہوتا ہے، صرف انہی کو ہم لے سکتے ہیں، اور جو کمپنیاں حرام چیزوں کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، حرام چیزیں جو ہے بیچتے ہیں یا سبب بنتے ہیں، تو ان کے شیئرز کو خریدنا جائز نہیں ہے، بیچنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ بینک، اس میں شک نہیں کہ اس کا دار و مدار، پورے کا پورا دار و مدار، خرید و فروخت، آمدنی، نقصان جو بھی ہوتا ہے وہ سود پر ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کے دو گواہوں پر، وٹنس پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، تو اس میں شک نہیں کہ بینک اور بینک میں کام کرنے والے ان لوگوں پر یہ حدیث پوری طریقے سے فٹ ہوتی ہے۔ تو بینک میں ایک مسلمان سودی بینک میں کام نہیں کر سکتا۔ جی الحمدللہ آج کل اسلامک بینک کا تصور آیا ہے اور کوشش جاری ہے کہ ہندوستان میں بھی اسلامی بینک کو لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کو قبول، شرف قبول سے نوازے اور اسلامی بینک کو پوری دنیا میں عام کرے۔ اگر وہ ہوتا ہے تو اس میں شک نہیں کہ وہ بالکل جائز ہے، جہاں سودی کاروبار نہیں ہوتا ہے، جہاں ظلم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں کہ کمپنی کے ذریعے تنخواہ دی جاتی ہے، یا اس بینک میں بینک کے ذریعے تنخواہ دی جاتی ہے، یا بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے حفاظت کے لیے، یا کسی جگہ سے کسی جگہ بھیجنے کے لیے بینک کے ذریعے پیسے کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، تو کیا کریں گے؟ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ چونکہ دوسرا کوئی مضمون اور محفوظ طریقہ نہیں ہے، تو لہذا علماء اکرام نے کہا کہ مجبوری کے لیے بینک میں پیسہ رکھا جا سکتا ہے، چاہے وہ سیونگز اکاؤنٹ ہی میں کیوں نہ سہی۔ اور علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ سیونگز اکاؤنٹ میں جو سود آئے گا، وہ سود آپ بغیر کسی نیت کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، ایسے غریبوں میں ہرگز تقسیم نہ کریں جو آپ کے انڈر میں ہیں، جن کا کھانا پینا آپ کے ذمے میں ہے، ان کو نہیں دینا چاہیے، دوسرے کسی بھی مسلمان غریب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو ضرورت کی وجہ سے، ضرورت کی بنا پر بینک میں جی پیسے حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن پیسے بینک میں اس غرض سے رکھنا کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ میں خاص طور پر، کہ پیسے رکھنے سے جو فائدہ ہوگا وہ ہم یتیم خانے میں تقسیم کریں گے اور اس کو ایک نعوذ باللہ آمدنی کا ذریعہ بنا لینا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کہ اتنے کروڑ روپے رکھے ہیں اور لاکھوں کا جو ہے سود آ رہا ہے وہ ایک آمدنی کا ذریعہ بنا ہوا ہے اور اسے یتیم خانہ چل رہا ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے آمدنی کا ذریعہ، ایک مستقل ذریعہ آپ نے حرام کا ذریعہ بنا لیا، چاہے وہ غریبوں کے لیے استعمال ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ ان پیسے کو لے کر آپ بزنس کیجئے، تجارت کیجئے، ایک جگہ پیسے جمع ہو کر نہ رہے. لِكَيْ لَا تَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ تاکہ یہ پیسہ صرف مالداروں کے رولنگ ہی میں نہ رہے. دولہ کا مطلب کہ انہی کے درمیان گھوم رہا ہے، ادھر سے نکلا ادھر گیا، ادھر سے نکلا ادھر آیا، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو بزنس میں، تجارت کرنے میں عام آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، تو لہذا اگر کوئی شخص کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کو بزنس میں لگانا چاہیے، اور اس کا حق، اللہ کا جو حق ہے، غریبوں کا جو حق ہے، ہر سال زکات نکالنی چاہیے. صحابہ کا یہی طریقہ تھا اور صحابہ یہی کہتے تھے، یتیموں کا مال اگر ہے تمہارے پاس تو اس کو ویسے ہی جمع کر کے مت رکھو، اس میں سے اس میں بزنس کرو، اور بزنس میں اس کے بعد جو پیسہ اس میں فائدہ ہوگا اس سے زکات نکالو، فائدہ ہوتا تو رکھو اس میں، لیکن اگر پیسے کو ایسے رکھ دیں گے آپ بند کر کے تو نعوذ باللہ اس سے کیا ہوگا کہ پیسے کا نقصان ہوگا، اور زکات تو ہر حالت میں دینی پڑے گی. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اتجروا فی اموال الیتامى، یتیموں کے مالوں میں بزنس کرو، لا تاکلوها صدقہ، کہ ہر سال جو زکات نکالنا ہے کہیں اس کو وہ زکات کو جی زکات اس پیسے کو ختم نہ کر دے. تو میرے بزرگوں بھائیوں، یہاں معلوم ہوا کہ زکات وصول کرنے کے، زکات کے تعلق سے جو مسائل آئے ہیں آج کل کے بعض لوگ جو کہتے ہیں بالکل اس کے برخلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زکات کو دینی چاہیے اور سودی کاروبار سے بچنا چاہیے. سود کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے کہ ایک آدمی جس کا بزنس، جس کا ذریعہ، آمدنی کا ذریعہ صرف سود پر ہے، وہ اگر دعوت دے رہا ہے تو کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ دعوت اگر دے رہا ہے کھانے کی تو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں کھایا جا سکتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کی آمدنی کا ٹوٹل ذریعہ سود پر ہے تو وہ نہیں کھا سکتے ہیں، اس کی دعوت قبول نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اس کی دعوت، اس کا ذریعہ، کمائی کا ذریعہ اس کے علاوہ دوسرے بھی ہیں، حلال طریقے بھی ہیں، حلال طریقے سے وہ کما رہا ہے اور اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے ناجائز طریقے سے سود کا بھی ہے، اور حلال طریقے سے جو کمائی ہے وہ زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر اس کی دعوت کھا سکتے ہیں. ایسی دعوت کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت قبول کرتے تھے، یہودیوں کا کھانا کھاتے تھے، جبکہ یہودیوں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اکالون للسحت، جی سود کو کھانے والے، بہت کھانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے تحفے تحائف کو قبول کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کا جی ذریعہ معاش، اس کی آمدنی کا ذریعہ ملا جلا ہے اور حلال زیادہ ہے اور تھوڑا سا اس میں سودی کاروبار اس میں اگر ہے جو کہ جائز نہیں ہے، تو ایسے شخص کی دعوت قبول کرنے میں علماء نے کہا کہ کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کی اکثر ذریعہ آمدنی، کمائی کا ذریعہ حرام ہے یا سود ہے، تو ایسے شخص کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کے مسائل سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له برادران الإسلام دختران ملت امتحانات ختم ہو رہے ہیں اور بچوں کی چھٹیوں کا زمانہ شروع ہوا ہے چھٹیوں کے موقع پر عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چھٹیاں آئی ہیں کس وجہ سے آرام کرنے کے لیے عیش و عشرت کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے وقت ضائع کرنے کے لیے یہ مسلمان کا تصور نہیں ہو سکتا غیر مسلم کا تصور ہو سکتا ہے لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان کو چھٹی کب ملتی ہے مرنے کے بعد مرتے دم تک مسلمان ایک ذمہ دار آدمی ہے محنتی آدمی ہے مخلص انسان ہے اور انسانیت کے لیے کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے ایک مخلص مسلمان کی ہی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے کب تک آپ سبحان اللہ مسلسل دعوت کا کام آپ نے کبھی نہیں چھوڑا جو ذمہ اللہ تعالی نے جو ڈیوٹی عطا کی تھی آخری دم تک آپ نے نہیں چھوڑا تعجب کریں گے کہ سکرات کے عالم میں بھی اس بیماری کے موقع پر بھی جی دو آدمیوں کے بیچ میں سہارا کے ذریعے پیر گھسیٹتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھتے ہیں امامت کرتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوری کے لیے کھڑا کیا جب دیکھا کہ تھوڑی ہمت آئی ایک رکعت پڑھ چکے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی آپ نے امامت کی اور بیٹھ کر آپ نے امامت کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے اور بازو کھڑے ہو کر آپ کی نماز کو دیکھ کر سارے لوگوں نے سارے صحابہ نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اگر دیکھتا ہے کہ قیامت آ گئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور وہ پودا لگا سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پودے کو لگانا چاہیے اس پودے کو لگانا چاہیے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیامت آ گئی اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور وہ اگر لگا سکتا ہے تو لگا کر ہی وہ مرے سبحان اللہ کیوں دوسروں کو فائدہ پہنچے اگر ہو سکتا ہے تو وہ تصور دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے فائدے کے لیے تو چھٹی لیو جو ہوتی ہے میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں وقت برباد کرنے کے لیے نہیں عیش و عشرت کے لیے نہیں حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ایسے پروگرامز الحمدللہ موجود ہیں جو جائز اور حلال ہیں کمپیوٹر میں ایسے پروگرام بچوں کو ڈال کر دکھا سکتے ہیں اور کوئی مفید کاموں میں لگا سکتے ہیں سمر کلاسز میں لگا سکتے ہیں کوئی ہنر سینے کا یا کوئی الیکٹرانک کوئی سیکھنے کی کوئی چیز کچھ بھی ہو بہت ساری چیزیں ہنر کی چیزیں ہیں انسان سیکھ سکتا ہے نوجوان بچے اور بچیاں سیکھ سکتی ہیں تو لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی ہمارے نوجوانوں کی جو عمر ہے جو زندگی ہے وہ برباد نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وهم وأتم وأكبر